تحریر فرمایا کہ مفتی صاحب میں نے اپنی بیگم کو کہا تھا کہ آئندہ غصہ کیا تو تمہیں طلاق ہوئی، تو کیا غصہ بار بار کرنے سے ساری تین طلاقیں ہو گئیں؟ نہیں بھیا، ایسے نہیں ہے، آپ نے یہ جو پوچھا ہے اس کو باقاعدہ دستخط ہم نے اس پہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک اور مفتی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں، یہاں پہ یہ آفتاب صاحب کو دے جاتے ہیں، آپ ان سے لے لیجئے گا۔ عربی زبان میں متا کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یا متا ما، متا کا مطلب ہوتا ہے جب، متا ما جب بھی، اور یہ زمانے کی عمومیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 10 سال، 15 سال، 100 سال، جب بھی۔ لہذا آئندہ جو زمانہ آ رہا ہے اس میں اگر ایک مرتبہ بھی وہ کام کر لیا جائے تو بس ختم ہو گئی بات، اس کا جب بھی میں آؤں گا کھانا کھاؤں گا۔ اب ایک مرتبہ وہ چلا گیا اور کھانا کھا لیا، بس ٹھیک ہو گیا، آئندہ وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے، جس زمانے کا اس نے کہا تھا اس زمانے میں ایک بار اس نے ایک کام کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے، یا اس کی دوسری مثال سمجھے، اصل میں تو یہ یمین ہے، قسم ہے کہ جب بھی غصہ کرو گی سمجھو کہ طلاق ہے، جب بھی میں غصہ کروں گا طلاق ہے، تو یہ ایک طرح کی یمین قسم ہو جاتی ہے، یعنی خدا کی قسم طلاق ہے۔ تو اس لیے جب یہ کہا کہ آئندہ غصہ کیا تو طلاق، تو اس کی وجہ سے طلاق غصے کے ساتھ جڑ گئی نا، کہ جب بھی غصہ کرو تب طلاق ہے، اور تب زمانے کے لیے استعمال ہوا، ایک مرتبہ بس کہہ دیا تو یہ کافی ہو گیا۔ اس لیے جب پہلی مرتبہ غصہ آیا تو ایک طلاق پڑ گئی اور بس، دوسری اور تیسری طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اس سے کہا جب بھی، تو جب بھی آ گیا نا بھائی، اب ہفتے بعد، 10 دن بعد، اسی دن بعد، اگلے ہی لمحے، تو یہ جب آ گیا، ایک بار طلاق ہو گئی تو طلاق بھی رجعی ہے۔ طلاقیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، اس سے ایک طلاق رجعی ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب ہے جس طلاق میں رجوع کیا جا سکے، جس طلاق میں رجوع کیا جا سکے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اور طلاق بائن جس میں نکاح ٹوٹ جائے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کے متعلق تو یہی ہے کہ طلاق ہو گئی رجعی، یعنی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جب اب غصہ آ گیا تو اس کے بعد ایک طلاق رجعی ہو گئی، اس رجعی طلاق کے بعد آپ قولاً عملاً کسی بھی طرح کہہ دیں یا ثابت کر دیں وہ آپ کی اہلی ہیں، تو بس یہ ختم ہو گئی، دوسری اور تیسری طلاق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صرف ایک طلاق ہوئی تھی، آپ نے رجوع کر لیا، ختم ہو گئی۔ فرض کیجئے آپ رجوع نہ کرتے، عدت گزر جاتی، تو ایک طلاق تو ہو گئی تھی، اب نکاح پڑھا لیتے دوبارہ دو گواہوں کی موجودگی میں، بس پھر ختم ہو جاتی بات۔ لیکن آپ کے پاس دو طلاقوں کا اختیار باقی رہتا، تو اس لیے کوئی ایسی گھبرانے کی اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک طلاق ہوئی ہے، اور آئندہ ایسی چیزوں پہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں کھپانا چاہیے، فضول باتیں، بس ہو گئی سو ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ فرمایا ہے کہ رافعہ بی بی کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے فلاں خاتون سے شادی کی تو تم مجھ پر طلاق ہو۔ یہ بات رافعہ کے شوہر ظاہر نے، یہ سعودی عرب سے سوال ہے، ظاہر نے کئی مرتبہ دہرائی، ایک مرتبہ اپنی ساس کے سامنے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کروں تو تمہاری بیٹی کو طلاق ہے، لڑکی کی دادی کے سامنے دہرائی کہ میں اگر یہ بات کروں تو تمہاری پوتی کو طلاق ہے۔ اس کے بعد رافعہ کے شوہر ظاہر نے اس لڑکی سے شادی کر لی، تو اب کیا ہوگا، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ رافعہ کا شوہر ظاہر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں، کوئی شرط رکھی ہی نہیں۔ تو اس صورت میں لڑکی کے پاس اپنی اور اپنی ماں اور دادی کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو عورتیں گواہ ہیں ظاہر کے اس جملے کی کہ اس نے کہا اگر میں فلاں سے شادی کر لوں تو تمہاری پوتی تمہاری بیٹی کو طلاق ہے. اب اس نے کر لی شادی, اب وہ کہتا ہے کہ بھئی تم میری بیوی ہو, میں نے تمہاری دادی اور تمہاری والدہ سے یہ کہا ہی نہیں, اور وہ دونوں گواہی دیتی ہیں کہ ہماری پوتی اور بیٹی اس کو اس نے کہا ہے, لہٰذا یہ طلاق ہو گئی. تو دو عورتوں کی گواہی ہے, عورتوں کو کوئی گواہی ہے نہیں. مسئلہ میاں یہ بہت پیچیدہ ہے, جس طرح آپ نے لکھا ہے اسی کے مطابق جواب دینا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھو مفتی کو جو الفاظ بتائے جاتے ہیں نا وہ انہی کا پابند ہوتا ہے, اس لیے یہ زبانیں اور غیر محتاط گفتگو سے بہت پرہیز کرنا چاہیے, ایک طلاق اور نکاح کے مسئلے میں اور ایک پیسوں کے مسئلے میں کبھی بھی غیر محتاط بات نہیں کرنی چاہیے. اس لیے اب وہ شور سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے, دونوں صورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ان دو عورتوں کی اکیلے گواہی ہم حنفیہ کے نزدیک قابل قبول نہیں, ایک مرد ہونا چاہیے اور پھر دو عورتیں گواہی دیں تو ٹھیک ہے. اس اعتبار سے یہ طلاق واقع نہیں ہوئی اور وہ ظاہر کی بیوی ہے. اور اگر عورت کی مان لے اس کی مان لے تو احتیاط کا پہلو یہ ہے, وہ تو وسعت ہے گنجائش ہے, اور احتیاط یہی ہے کہ دادی اور اس کی بیوی جو گواہیاں دے رہی ہیں ان گواہیوں کو مان لیا جائے, اور اس عورت نے اپنے کانوں سے الفاظ سنے ہیں تو یہ تیسری ہو گئی, ان کی گواہی مان لی جائے اور وہ عورت جتنا جلد ممکن ہو سکے اپنے شوہر سے جان چھڑانے کی کوشش کرے, گھر نہ جائے اس کے قریب نہ جائے, یا کوئی صورت کرے کہ ظاہر سے طلاق ہو جائے. اگر پہلی صورت پہ عمل کیا جائے گا تو گنجائش اس کی بھی ہے, دوسری صورت مان لی جائے تو احتیاط اسی میں ہے. یہ بھی یہاں فتویٰ دے کے جا رہے ہیں, جن صاحب کا مسئلہ ہے اس پہ دستخط بھی ہوئے ہیں, آپ اسے پڑھ لیں. اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں قمر صاحب کراچی سے فرماتے ہیں کہ ایلا کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کے کیا معنی ہے, اور احادیث میں غلاموں کے حوالے سے ایک لفظ ولا کا استعمال ہوا ہے, ولا کے کیا معنی ہے. یہ آپ نے بہت فقہی اعتبار سے ایک ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے. قرآن کریم کی تفسیر اگر آپ سن لیں وہاں پر ہم نے ایلا کی بحث مکمل کی ہوئی ہے. ایلا جو ہے وہ عربی لغت میں یمین کو کہتے ہیں, یمین کہتے ہیں کسی چیز کی قسم کھا لینا. اللہ تعالی نے بھی فرمایا, یمین کا لفظ قرآن میں بھی آیا, قرآن میں کبھی دائیں کے معنی میں آیا ہے رائٹ ہینڈ کے معنی میں, اور کبھی وہ آیا ہے قسم کے معنی میں. تو شریعت کی اصطلاح میں ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے قسم کھا لے کہ تم میری بیوی نہیں ہو, قسم کھا لے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں. یہ قسم اس نے چار مہینے سے کم کی کھائی ہے یا زیادہ کی؟ اگر تو اس نے قسم کھائی ہے چار مہینے سے کم کی اور یہ کہا ہے کہ میں تمہاری قربت نہیں اختیار کروں گا, تو اس نے یہ چیز اپنے اوپر لازم کر لی. اگر وہ چار مہینے نہیں صبر کر سکا چلا گیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی, قسم کا کفارہ ادا کر. اور ایک صورت یہ, تین صورتیں, دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ بیوی سے قربت کے لیے اس نے کوئی مشکل ساتھ ملا لی کہ اگر میں چار مہینے سے پہلے پہلے تمہیں اپنی بیوی بنا لوں تو حج مجھ پہ ضروری ہے, اب حج آیا ہی نہیں چار مہینوں میں, تو اس کی قسم جو ٹوٹے گی تو اس پہ اسے قسم کا کفارہ دینا پڑا. تو یہ کہلاتا ہے ایلاء موقت, جس میں وقت کو طے کر دیا جائے, نکاح موقت جس میں نکاح وقت کے ساتھ باندھ دیا جائے, اور ایک ہوتی ہے ایلاء مؤبد, مؤبد ابد ہمیشہ, جو الہی محبت ہوتا ہے نا اس میں وہ قسم کھا لیتا ہے. اچھا ایک صورت رہے گی اس کی, چار مہینے پورے ہو گئے. اب جب چار مہینے پورے ہو گئے اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو ایک طلاق ایسی پڑ جائے گی جس سے نکاح ٹوٹ جائے. چار مہینے پورے ہو گئے, اسے اپنی بیوی اسے نہیں بنا کے, ختم ہو گیا, اب وہ دوبارہ نکاح کر سکتے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا, تو اس صورت میں چار مہینے کے اندر اندر اس نے قربت اختیار کر لی نا, تو پھر ہم کہیں گے کہ قسم ٹوٹ گئی, کفارہ ادا کرو. اور اگر اس نے ایسے نہیں کیا, جب اس نے کر لیا قسم کا کفارہ ادا کر دیا, قسم کی ساری شرائط ختم ہو گئی, اس کی بیوی ہی ہے ہمیشہ کے لیے, اور اگر اس نے چار مہینے گزرنے دیے تو نکاح ٹوٹ گیا, اب وہ نکاح دوبارہ پڑھایا جائے گا. آسان سی صورت اس کی ہے. سارا مسئلہ جو بیان کیا ہے کہ الہ موقت جو ہے وقتی طور پہ جو اس نے کہا, اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ قسم توڑ دے, کفارہ ادا کر دے, اور اس کے بعد یہ الہ ختم ہو جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ الہ محبت جو ہوتا ہے وہ تین طلاقیں ایک ہو گئی, پھر عدت میں دوسری, پھر تیسری جب ہو جائیں گی تو یہ پورا اثر اس کا پڑے گا. اور جو آپ نے دوسری چیز پوچھی ہے ولا کا, تو ولا کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن آتاک, کہ اگر ولا اس کے لیے ہے جس سے تعلق ہے. دو تعلقات ہوتے ہیں, ایک تو آزاد اور غلام کا تعلق ہے جو اب ختم ہو گیا, کہ آزاد کردہ غلام مر جائے اور اس کے ورثا میں کوئی نہ ہو تو اس کی ساری چیزیں اس کے مالک کی طرف لوٹیں, اس کا دوست ہے, اس کا تعلق ہے. اس ایک آدمی کا غلام تھا, مر گیا, جتنا پیسہ مال یہ وہ کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مال کو مل جائے گا. صحیح بخاری میں اس کی بحث آئی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ولا دوستی اور قربت کا تعلق ہوتا ہے بغیر کسی رشتہ داری کے. مثلا دو آدمی آپس میں یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے ہاتھ پہ مجھے مسلمان کر لے, اسلام کے قبول اور عدم قبول کا مسئلہ ہے, اس نے کہا مجھے مسلمان کر دو. اس نے کہا میں اس شرط پہ تمہیں اپنا دوست بناتا ہوں کہ میں مر جاؤں تو تو ہی میرا وارث ہے اور تو ہی میرا ادھار وغیرہ ادا کرے گا, قرض اگر مجھ پہ کوئی رہ گیا. تو یہ ولا دوستی جو ہے اس صورت میں کسی کے بھی انتقال پر دوسرا اس کی وراثت میں بھی حصہ لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قرض بھی ادا کرے گا. ولا ان دو معانی میں قمر الدین صاحب شریعت کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اس پہ اگر آپ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی دیکھ لینا تو وہ بہت وضاحت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہے. اگر کوئی امام نماز میں فقال له رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها کی بجائے بتغواها پڑھ لے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں, آپ کی نماز میں غلطی کو درست نہ کرے. افتخار صاحب بہت بڑی تبدیلی اس نے کر دی اور معانی میں شدید بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے امام صاحب کی نماز بھی گئی اور جنہوں نے وہ نماز پڑھی تھی امام کے پیچھے وہ بھی گئی. آپ کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جانور, انسان, ان سب کی ناپاکیوں کا بیچنا کیسا ہے. تو دیکھیں جتنے بھی جانور ہیں, گوبر ہے, بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ جتنی ہیں ان سب کو بیچنا جائز اور ان کی خریداری, ان کے خرید و فروخت سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں. سمجھے, یہ جتنے کاروبار کرتے ہیں نا پولٹری والے انڈسٹریز میں, اور یہ کسانوں کو بیچتے ہیں یا غیر مسلموں کو بیچتے ہیں, آگے کھاد بن جاتی ہے, شرعاً یہ سب چیزیں جانوروں میں جائز. اور انسان کے متعلق یہ ہے کہ انسانی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بالکل حرام, ناپاک ہوتی ہیں. اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس میں مٹی وغیرہ ملا دی جائے, کوئی اور کیمیکل ڈال دیا جائے, وہ کسی بھی غرض سے, تو پھر وہ بھی جائز ہو جائے گا، لیکن خالص انسانوں کی خالص ناپاکی جو ہوتی ہے، انسانوں کی خالص ناپاکی، وہ اپنی اصل صورت میں بیچنا جائز نہیں، وہ پیسہ بھی حرام ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں مٹی شامل کر دے، کوئی کیمیکل شامل کر دے، کوئی ایسی چیز شامل کر دے جس کا وزن حجم اس کے ساتھ جا کے مل جائے تو جائز ہو جائے گا. اسی طرح شہد کی مکھیاں، تنہا شہد کی مکھی کو بیچنا امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک امام یوسف اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے بیچنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کا جانور کا بھی بیچنا ناجائز. وہ کہتے ہیں انہیں آزاد چھوڑو، حریت ہے ان کے لیے، انہیں کیوں غلام بناتے. اس کی مثال بھیڑ سے دیتے ہیں، تتیا یہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے نا، کاٹ دیتی ہے. تو امام حنیفہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ کے مسلک یہی ہے، وہ کہتے ہیں کسی نفرے اور کام کی نہیں ہے، اس لیے صرف شہد کی مکھیاں بیچنا، صرف تتیا بیچنا، صرف بچھو کا بیچنا، یہ سب چیزیں ناجائز. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکھیاں اگر شہد کی ہیں اور ساتھ شہد بھی ملا لے تو یہ بیچنا جائز ہو جائے گا. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں اس لیے جائز ہیں کہ انسان کو اس سے بڑا نفع حاصل ہوتا ہے، وہ آگے اس کی فارمنگ کر لے، یہ کر لے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل. ان کے زمانے میں بھیڑ جو ہے وہ اس کا جو زہر ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، لیکن اب چونکہ ہمارے زمانے میں بھیڑوں سے، بچھوؤں سے جو زہر ملتا ہے اس سے بھی علاج ہوتا ہے، اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ فتویٰ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جائز ہیں. وجہ اس کی کہ انسانوں نے اس میں اپنے نفع کی چیزیں نہ صرف دریافت کر لی ہیں بلکہ دنیا میں بڑے وسیع پیمانے پہ اس کا کاروبار بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے اب ہم اسے بھی جائز کہتے ہیں. اسی طرح کیکڑے ہیں، کیکڑے تو اب دنیا کھانا بھی اس سے شروع کر دیا ہے، سب چیزیں ہیں، تو ان کی خرید و فروخت، اس سے جو قیمت حاصل ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے. احرام کی حالت میں بھی ایک سوال اس طرح کا آیا ہے. دیکھیں احرام کی حالت میں دو قسم کے مشروبات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خالص شربت، گائے کا جوس، سنترے کا جوس، اسی طرح مثلاً آم، مثلاً تربوز کا جوس، یہ سنترے کا، یہ جتنی بھی چیزیں اپنی اوریجنل حالت میں اس ذائقے اور خوشبو کے ساتھ ہوتی ہیں ان کا پینا حالت احرام میں بالکل جائز، کوئی حرج نہیں. ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں خوشبو ملائی جاتی ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے پیپسی، جیسے سیون اپ، کہ اس میں خارجی خوشبو بھی ملائی جاتی ہے، کلر بھی بسا اوقات ملایا جاتا ہے اور مختلف چیزیں. تو اس کو اگر کوئی استعمال کر لے گا تو اسے چاہیے کہ 2 کلو گندم واجب ہے اس کا صدقہ دے. اور اگر بہت ہی پیپسی پی لی اور یہ وہ چیزیں کر لیں تو پھر اس پر دم واجب آئے گا. یہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے کہ میں نے کون سے مشروبات پیے ہیں. اگر قدرتی اشیاء کا خالص جوس اور مشروب تھا، اس پہ کچھ نہیں، چاہے کتنی اس کی خوشبو آتی ہو اور چاہے کتنا ہی وہ میٹھا ہو. اور اگر وہ ہے مشروب جس میں باہر سے اور ذرائع سے رنگ اور خوشبو ڈالا گیا، تو اگر تھوڑی سی پی لی یہ چیزیں تو 2 کلو گندم اس کے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور اگر زیادہ پی لی تو پھر دم واجب آئے گا اس. معذرت خواہوں، سوال دوبارہ بھیج رہا ہوں کیونکہ آپ نے اپلیکیشن کا لفظ پڑھ کے پیپر سائٹ پہ رکھ دیا. اے بھیا وہ اردو میں غلط لکھا ہوا تھا، کیا کرتے، سمجھ ہمیں بھی ابھی نہیں آئی. شاہین صاحب، یہ فتویٰ جو تھا ہم نے ایک اور مفتی صاحب کو دے دیا تھا، ہم نے کبھی ہماری سمجھ نہیں. فتویٰ دینا بہت بہت زیادہ مشکل کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا، اس کے مطابق یہ 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 3300 میں سے کامیاب ٹھہریں گے. یہ جو معیار ہے نا فتوے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی طے فرما گئے. کوئی مفتی اگر پہلے دن یہ چیز پڑھ لینا تو غالباً وہ ہمت نہیں کرے گا کہ افتا کے کام کرے. اس لیے ہم تو کبھی بھی تین چیزوں میں نہیں پڑھتے. کفر کا فتویٰ آ جائے کبھی دستخط نہیں کرتے کہ تم نے دیا ہے فتویٰ تم جا. اس لیے اور تین طلاق اس کے مسئلے میں بھی نہیں ہم بولتے، پتہ نہیں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، گھر اجڑ جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے اللہ سے. نہ ہو طلاق تو ہم کہہ دیں طلاق ہو گئی، اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، بچے رل جائیں. اور تیسری یہ چیز ہے کہ جس فتوے میں کوئی ایک ذرا سی بات بھی نہ سمجھ میں آئے نا، ہم بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ممکن ہے اس سے کچھ اور لکھا ہو، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوں، تو فتویٰ کیسے دے دیں اتنی آسانی سے. اس لیے ہم نے ایک اور مفتی صاحب کو دیا تھا، ہم نے کہا ذرا اسے پڑھیے اور فتویٰ لکھ دیں، ہمیں ان پہ اعتبار ہے. بہرحال یہ جو فتویٰ آپ نے فرمایا نا کہ اس صورت میں آن لائن خریداری کی صورت میں کیش بیک اگر بائے موبائل بینکنگ کمپنی وغیرہ، یہ ہم یہاں پہ آصف شاہین صاحب ریاض سعودی عرب، ہم یہاں پہ مسجد میں یہ فتویٰ دے کے جا رہے ہیں. آپ ان سے آفتاب صاحب سے اس کی کاپی منگا لیجئے، اگر سمجھ میں آ جاتی ہے جو انہوں نے لکھا ہے بسم اللہ، نہیں آتی پھر بھیجئے، پھر غور کریں. سونے کی قیمت کو اپنے ذہن میں رکھ کے بچوں کا پیسہ اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کی تشریح ہم نے کر دی تھی. دیکھیں اسے ادھار پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ 10 لاکھ ادھار دینا تھا، اب 10 سال بعد وہ 10 لاکھ ہی اٹھائے اسے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا جو اصول بیان کیا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ الدیون تقضا بامثالها، قرض ہمیشہ اس چیز سے واپس کیا جائے گا جس جنس میں وہ لیا گیا. 10 لاکھ لیے تھے، 50 سال بعد 10 لاکھ ہی واپس کیے جائیں. اصل اصول تو اس میں یہ ہے. دو اس میں چیزیں استثناء ہیں، ایکسیپشنل کیس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے 10 لاکھ قرض دیا اور اس نے کہا کہ یہ میں جب بھی لوں گا سونے کی صورت میں لوں گا، تو اب اسے سونے کی صورت میں دے گا جب بھی وہ ادا کرے گا. اس نے کہا اتنے دیتا ہوں اتنے ڈالر بنتے ہیں، ڈالر کے مقابلے میں. دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ قرض واپس نہ دے رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ یہ دے سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں دے رہا. یہ اب فقہا نے جائز قرار دیا، پہلے اسے جائز نہیں کہتے تھے. وہ کہتا ہے اس کا موٹر سائیکل لے لو بیچو، اور 10,000 اس نے قرضہ دینا تھا، اپنا 10,000 رکھو اور 90 اس کو واپس کر. یہ اب فقہا جائز قرار دیتے ہیں، پہلے یہ نہیں جائز قرار دیتے تھے. اس لیے آپ 6ویں 7ویں 8ویں صدی سے پہلے کے فتوے دیکھیں گے وہ اور ہے، یہ فتویٰ اور ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ اتنے ہی پیسے واپس لے اور وہ جو باقی رقم کا نقصان ہو گیا ہے وہ اللہ کے ہاں، اسے آخرت پہ اگر یقین ہے تو اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت میں جا رہا تھا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جس نے اللہ کو قرض دیا اسے 10% ملے اور جس نے اللہ کی راہ میں قرض دیا اسے 18% ملے. اور دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا کہ بلدتن طیبتن وربن غفور، ایک پاک بستی اللہ نے بسائی ہے، لوگوں اس پہ چلے جاؤ، تمہارا رب گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، اور یہ بستی دیکھو یہ بھی پاک آدمیوں کے رہنے کے لیے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جو اللہ نے 18% اور 10% کا کہا ہے یہ کیا ہے، قرض میں زیادہ ثواب کیوں ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، صدقہ دے گا اگرچہ اس سے بھی ضرورت پوری ہوگی، کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا، لیکن کلیہ قاعدہ یہ نہیں ہے. رسا اوقات ایسے بھی لوگ بھیک مانگتے ہیں جنہیں پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن قرض وہی مانگتا ہے اس کو شدید پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. اور دوسرے وہ مانگتا ہے اپنے نفس کی قربانی کے ساتھ، اپنی عزت کی قربانی کے ساتھ، تو اللہ نے کہا جو قرض دیتا ہے وہ ہم اسے 18% دیں گے، یعنی آخرت کے لیے اللہ نے بتایا. تو قرض کے معاملے کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس جواب کو اس پچھلے سوال جواب کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا تاکہ بات ساری سامنے آ جائے. محمد ابن حزم کون تھے؟ تلا جہاں تک امام ابن حزم رحمت اللہ کے تعلق ہے، رحمت اللہ ہے تو ہم کہہ ہی دیتے ہیں، بڑا آدمی تھا، اللہ نے بہت علم دیا تھا، لیکن وہ ظاہری مسلک کے فقہی مسائل پر عمل کرتے تھے. عقائد میں وہ اہل حدیث حضرات کے زیادہ قریب تھے، اور بعض آراء البتہ ایسی ہیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان کی نظریات دیکھو تو انہوں نے عقل کو کتاب و سنت پر بھی ترجیح دی کئی جگہ. ابن حزم لکھتے تھے بہت غضب کا، اور اتنا وسیع علم ہے اس شخص کا کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا علم دیا. کوئی کتاب ایسی اس شخص کی نہیں ہے جسے آپ پڑھیں اور نئی سے نئی بات. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے پڑھنے جاتے تھے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ غالباً حضرت امام صادق کے متعلق رحمت اللہ کے متعلق فرماتے تھے کہ میں 33 یا 20 برس حضرت کے پاس جاتا رہا، ان کی مجلس میں کوئی ایک مجلس ایسی نہیں تھی جس میں انہوں نے ہمارے لیے علم کی کوئی نئی بات نہ بتائی. اتنا علم کسی آدمی کو مل جائے، یا تو پھر جبریل امین نے اسے مصافحہ کر لیا ہے، یا پھر اللہ نے اس کے علم کا تعلق زمزم کہیں سے جوڑ دیا ہے کہ جتنا چاہو اسے کھینچ لو. لیکن ابن حزم نے نا کئی جگہ معتزلہ کو ترجیح دی ہے، حدیث پر سخت تنقید کی ہے، لیکن معتزلہ کے علم کلام کے طریقہ کار کے خلاف بھی انہوں نے لکھا. اسے ہم یہ تو نہیں کہتے ابوبکر بن حزم، لیکن ہم بھی انہیں پڑھتے ہیں مگر دل لگتا نہیں. اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے اور سلوک طے کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اس طرح بولنا کیسا ہے؟ بھیا عبداللہ صاحب، اس طرح بولنا تو جائز ہی ہے، اپنے شیخ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، مگر لفظوں میں کہتے ہیں کہ سلوک کو طے کرنا ہے، یا فلاں شخص کا سلوک پورا ہو گیا، یہ اپنے طور پہ بات ایز اے لینگویج تو درست ہے، لیکن حقیقت میں پورا سلوک کہاں طے ہوتا ہے؟ حقیقت میں پورا سلوک تو کیا مراقبات ہی پورے نہیں ہوتے، آخری مراقبہ جو تمام سلاسل کے ہیں، مراقبہ ذات ہے نا، پھر اس ذات پاک کے مراقبے کے بعد موت، اور آگے جو اللہ کی صفات اور پھر ذات کا سفر ہے، وہ کوئی چھوٹی چیز ہے، وہ تو طے ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اسے اللہ کی زیارت ہوگی، ہمارا نظریہ یہ ہے، اور پھر اس پر پہنچ کے بھی لوگوں کے گروہ بنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کتنے ہی ایسے ہوں گے جو موت کے بعد، میری وفات کے بعد دوبارہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. یہ بات کسی نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی کہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ موت کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوگی. فرمایا کس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں مسجد نبوی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں اٹھ کھڑے اور بھاگنے لگے، ننگے پاؤں بھاگے اور جا کے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا کے بیٹھ گئے، اور کہا ام سلمہ قسم کھاؤ میرے متعلق کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ وہ زندگی دیکھوں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی. چپ رہی بہت دیر، پھر ان کا عمر میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور یہ بھی قسم اٹھاتی ہوں کہ آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں بتاؤں. روک دیا نا تاکہ یہ قسم لوگوں میں مشہور ہو جائے اور کوئی مجھے آئندہ آ کے اس طرح اصرار نہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سانس میں سانس آئی کہ میں ان میں سے نہیں ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بار زیارت ہوگی اور کروڑوں اور اربوں نکل جائیں گے بس. اور دوسری اس کی سائٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام, اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے اللہ جنہیں اپنے سامنے بٹھا دے گا کرسیاں دیکھ کے اور کہے گا کہ میں نے اپنا دیکھنا تمہارے لیے مباح قرار دیا, جیسے چاہو بیٹھو اور جیسے چاہو مسکے. سرکاری بینکس میں چپراسی کی نوکری ضرور کر لینی چاہیے, ایسے نہ ہو کہ اس نوکری کو چھوڑ دو اور پھر اللہ نہ کرے فاقے کی نوبت آئے تو معاذ اللہ قرض ان چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے, کفر ان چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے. اس لیے ضرور نوکری کر لینی چاہیے اور دوسری نوکری کی تلاش میں رہنا چاہیے. پھر مل جانے پہ بھی نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے. پہلی نوکری سے جو جتنی بھی گناہ کی نوکری ہو ایک آدھ مہینہ چھٹی لے کے دوسری نوکری کو جوائن کر کے دیکھے کہ میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. ایک آدھ مہینہ گزارنے کے بعد پھر فیصلہ کرے, وگرنہ یہ فقر و فاقہ جو ہے نا, حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسے پیچھے کیا تھا جب لائن لگی سب چیزوں کی تو فقر و فاقہ اور نظر یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ سے اٹھیں اور پہلی سب سے بھی پہلے آ گئی. تو اللہ نے اپنا ہاتھ مارا نظر پہ اور اللہ نے کہا پیچھے ہو جا جہاں میں نے کھڑا کیا ہے, اور اگر خدا اسے پیچھے نہ کرتا تو لوگوں تمہاری تقدیر پر نظر غالب آ جاتا. ایک جگہ حسد کے متعلق ہے کہ فرمایا حسد کو اللہ نے پیچھے کیا, نہیں تو تم سے حسد کرنے والے تمہاری تقدیر بدل دے. اور ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کو کہا ہے, آپ نے کہا قاد الفقر ان یکون کفرن, یہ فاقہ جو ہے نا انسانی ضروریات زندگی یہ انسان کو کافر کر دیتی اگر خدا اسے پیچھے نہ کرے. اس لیے ہمارے زمانے میں جو جبر کا کفر ہے, حکومتیں جبر کرتی ہیں کفر, حکومتیں معیشت کو برباد کر کے مختلف ممالک سے قرضے لے کے اپنے ملک کو چلانے کی خاطر وہ قرضے لوگوں کا خون نچوڑ کے واپس دیتے ہیں, ان لوگوں کے کفر کے ذمہ دار حکمران ہیں. خدا ان کو چھوڑ دے گا اور حکمرانوں کو پکڑ لے گا کہ تم نے اپنی پبلک کے لیے حالات ایسے پیدا کیوں کیے کہ وہ کافر ہو جائے. اس لیے اب ہمیں کم سے کم ڈر لگتا ہے کہ کیسے کہیں یہ رشوت ہے اور کیسے کہیں کہ یہ ڈاکہ جائز نہیں ہے. کدھر جائیں لوگ, کدھر سے ضروریات زندگی پوری ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سامنے اور یہودیوں کے سامنے ضروریات زندگی بیسک جو چیزیں ہیں ان کو صاف لفظوں میں فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے, حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں سے تمہارا گھر ہے وہاں سے تمہاری جاب تمہاری نوکری اس تک لانے اور لے جانے کا بندوبست کرے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے گھر میں برتنوں کا بندوبست کرے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک بستر تمہارے لیے, ایک تمہاری اہلیہ کے لیے, بچوں کے لیے اور تمہارے مہمانوں کے لیے بھی بستروں کا بندوبست کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے لیے نوکر اور غلام کا بندوبست کرے, یہ حکومت کے ذمے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کپڑے بھی گورنمنٹ کے ذمے, اور فرمایا تمہیں گھر بنا کر دے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کے قرضے میں کوئی چیز نیلام کرنا چاہتا ہے تو لاؤ مجھے دو, معاذ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو میں نیلام کرتے تھے. جو حکومت ان چیزوں کو پورا نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, لوگ کفر اختیار کرتے ہیں, ہم بالکل ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے گا اور حکومت کو پکڑ لے گا. اس لیے یہ عہدے لینا کوئی آسان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عہدے دودھ پلاتی ہوئی ہے، ماں ہے بچوں کے لیے، نعمت المرضیہ، ماں جب تک دودھ پلاتی رہتی ہے بچہ کتنا خوش رہتا ہے، بعثت الفاطمہ، اور جس دن دو سال کے بعد ماں چھڑاتی ہے دودھ، بچہ اس کو ہی اپنا سر مارنے لگتا ہے. اس لیے جو عہدے 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 تم کر کیا رہے ہو، اللہ کے عذاب میں نہیں پکڑے جاؤ. کوئی شخص ریاض سے کراچی جہاز سے سفر کرے، ٹھیک، ریاض سے کراچی، اور جدہ میں ایک دو گھنٹے رکے، تو کیا اس پر دم لازم آئے گا؟ وہ کیوں یا سب وجہ؟ وہ تو اپنے گھر جا رہا ہے نا، کوئی عمرے کے لیے تھوڑا ہی جا رہا ہے، اس پہ کوئی چیز واجب نہیں آئے گی.